لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلاة والسلام على اسد اللہ الغالب غالب على کل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین المنتجبین المنتخبین لا سجما بقیت اللہ فی العظیم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علی اعدائهم اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سلام مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر شہادت مظلومان حضرت سیدہ کونین جناب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مقام سبوحیت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی خدمت میں موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک جمعہ کی پہلی چار آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا اور تقدیم کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے. وہ پروردگار الملک القدوس العزیز الحکیم کہ جو مالک بھی ہے، مرحلہ قدوسیت میں بھی ہے، عزیز و حکیم ہے. اس تسبیح کے لیے ایک مرحلہ، ہر شے تسبیح کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا ہو الذی، یہ وہی خدا ہے کہ بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین کے درمیان میں سے ہی اس نے ایک نبی کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر آیات کو تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، دوسرا مرحلہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور تیسرے مرحلے میں انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم دینے والا یقیناً خود ان پڑھ اور جاہل نہیں ہو سکتا. خدا بہت واضح طور پر کہہ رہا ہے یہ تعلیم دینے والا ہے، وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن کو یہ تعلیم دے رہا ہے وہ اس سے پہلے واضح اور روشن گمراہی میں مبتلا تھے. تب آیت نے واضح کر دیا کہ گمراہ اور جاہل کون ہے اور تعلیم دینے والا کون. صرف ان کو نہیں، وَآخَرِينَ، ان کے علاوہ بھی ہیں، من دونہم، لما یلحقو بہم، جو ابھی تک آ کر ان سے ملحق نہیں ہوئے. پیغمبر یہ تمام کام ان کے لیے بھی کریں گے جو ابھی آ کر ان سے ملحق نہیں ہوئے. لہذا پہلے دن میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب تک یہ الحاق ہوتا رہے گا پیغمبر کی بعثت کی ضرورت باقی رہے گی. اب اگر ان سے ملحق ہونے والے تا قیام قیامت آتے رہیں گے اور ملحق ہوتے رہیں گے تو ہدف بعثت اس وقت تک جاری رہنا چاہیے. بس اگر پیغمبر ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تب بھی ہمیں پیغمبر کے بعد کوئی افراد ایسے چاہیے کہ جو پیغمبر کے بعد اسی بعثت کے ہدف کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں جیسا خدا خود پیغمبر سے چاہتا ہے. لہذا یہ نہ صرف ضرورت امامت کے اوپر دلیل ہے بلکہ ساست مقام امامت کو بھی، کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام پیغمبر کے علاوہ سب سے افضل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خاتم النبیین کی بعثت کے ہدف کو اسی طرح سے جاری رکھے اس کا مقام یقیناً دیگر تمام انبیاء سے اس اعتبار سے بلند. لہذا اب ان کو کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس پورے سلسلے کے لیے فرماتا ہے کہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ذالکا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فضل، اللہ کا فضل ہے. یؤتی ہی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل کو عطا کرے، اور پروردگار عظیم فضل کا صاحب ہے، عظیم فضل رکھنے والا ہے. ہماری گفتگو کا اصل عنوان تسبیح، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تسبیح علت محدثہ، یعنی کیا؟ علماء فرماتے ہیں علت محدثہ ہے، یعنی شے حدوث میں آتی ہے، شے وجود میں آتی ہے جب قابلیت تسبیح رکھتی ہے. پس اگر شے قابلیت تسبیح نہ رکھتی ہو اصلا قابلیت وجود بھی نہ صرف علت محدثہ ہے کہ وجود میں لانے کا باعث بنے گی بلکہ یہی تسبیح علت مبقیہ بھی ہے. مبقیہ یعنی وہ علت، وہ کاز کے جو اس کو باقی رکھنے والی ہے. پس جب تک تسبیح کرتا رہے گا باقی رہے گا، تسبیح ختم ہو جائے تو اصلاً وجود کلو شئی فان، ہر شئی نے فنا. اب یہ فنا کون ہوگا؟ یہ خدا نے بتا دیا ہر شئی فنا ہو جائے گی. الا وجہ رب کا ذل جلال، الا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام، یبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام، ہر شئی فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والا کیا ہے؟ تیرے پروردگار کی وجہ. میں نے کل اس کا اشارہ کیا کہ وجہ سے مراد ہر وہ شئی جو مخلصاً اللہ کے لیے انجام پائے گی بس باقی رہنے والی وہ ہے. پس وجہ اللہ کا ایک معنی وہ لوگ ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں،
بس وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. اب میں اگر قرآن سے ہی نکالنا چاہوں کہ پروردگار یہ خالص ترین افراد کے مرحلہ کیا ہوگا کہ وہ خلوص کا مرحلہ کہ جس کی سند قرآن بھی دے, بلکہ قرآن سے ایک مرحلے میں ہی قرآن کے اندر سند ہو لیکن بدترین دشمن کی زبان سے ہو. خدا تو سند دے ہی رہا ہے لیکن یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقام خلوص جس کو ہم وجہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے کیسے کہ حالانکہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب مسلمانوں میں بالعموم کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں, تو کرم اللہ وجہہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر کے چہرے پر کرم کرے گا, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ کا کرم اس سمت پر ہے جس سمت میں حضرت امیر موجود ہیں. لہذا اب کوئی اپنی سمت کو حضرت امیر کی سمت سے تطابق دے گا وہ خود بخود صاحب کرم ہوتا چلا جائے گا. لہذا اب اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امیر کے وجہ کی حضرت امیر کی طرف حضرت امیر کی جانب اللہ اور اس کے نبی کے لیے اتنی واضح ہے کہ خدا اپنے کرم کے جہد حضرت امیر کے ساتھ دے رہا ہے, ادھر پیغمبر فرما رہے ہیں پروردگار حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ ہے تو علی کو وہاں نہ موڑ جہاں حق جائے بلکہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جا رہا ہے. لہذا اب یہ جو ہم یا وجیحن عند اللہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے وجیحن عند اللہ جس کی وجہ اللہ کے نزدیک ایسی ہو, مقام ایسا ہو کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو دیکھنے والا نہ ہو, ہمارے نزدیک یہ وجیحن عند اللہ ہے. اب اس وجیحن عند اللہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ خدا کی طرف دیکھ رہا ہے, ہمیں بس اس کی طرف دیکھنا ہے. عذاب درود پڑھیے ایک مرتبہ. محمد اللہ کائنات میں باقی رہنے والی شے وہ ہے کہ جس کی وجہ جس کی طرف اللہ, یہ وجہ کا معنی میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یعنی کیا جو سوائے خدا کے کچھ اور اس قدر اخلاص کی منزل پر ہو کہ سوائے خدا کے. اب یہ خالص کون ہے؟ تو پہلے دشمن کی زبان سے عرض کر دوں کہ وہ دشمن جو روز اول سے دشمن ہے, جب اس کا خدا کے ساتھ یہ مرحلہ طے پایا کہ اس نے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا اور خدا نے اسے نکالا, اس نے مہلت مانگی, تب اس حد تک تو ہوشیار تھا کہ پہلے مہلت مانگی. پہلے سورہ مبارکہ سوات میں ترتیب آیات جا کر دیکھیے, پہلے اس نے مہلت مانگی کہ پروردگار مجھے مہلت عطا فرما, کب تک؟ الا وقت یوم الدین, مجھے یوم الدین تک مہلت دے, اس کا مطلب قیامت پر ابھی تک ایمان باقی, خدا پر بھی ایمان باقی ہے, قیامت پر بھی ایمان باقی ہے, مہلت مانگی. تو جب اس نے مہلت مانگی تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تو ہے منذرین, تو ہے, تجھے مہلت دے دی گئی ہے لیکن یوم الدین نہیں, الا یوم الوقت المعلوم, وقت معلوم کے دن تک. بس اس سے زیادہ اب بحث یہ چھوٹی سی ایک ہے, میں صرف عرض کروں گا کیونکہ ہم اب اس دور کی طرف جا رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ بہت جلد اسی وقت معلوم کو ظہور ہونے والا ہے, لہذا اسی اعتبار سے شبہات بھی شدید ہیں. لہذا ہمارے بچے عام طور پر پوچھتے ہیں تو ان سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے, بھائی امام مہدی کے بارے میں آیت کہاں ہے؟ تو اب جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا بند کریم ہر جگہ نام لے کر باتیں کرے, بہت سارے قرآن میں اصول ایسے ہیں کہ جن سے استخراج ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم احادیث اور روایت اور معصومین کے بھی محتاج ہیں, اور قرآن واضح طور پر یہ بھی کہتا ہے کہ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر جاننے والے نہیں ہوں تو اہل ذکر سے, یہی اہل ذکر ہیں کہ جو قرآن میں ہمیں نہیں ملتا وہ اہل ذکر ہمیں ڈھونڈ کر عطا کر دیتے ہیں, انہی کے واسطے سے قرآن ہم سے رابطہ پیدا کرتا ہے. لہذا اب غور کیجئے گا کہ جب اس مرحلے پر آتے ہیں, اب کسی سے بھی پوچھیں کہ بھائی شیطان کو اللہ نے اس نے مہلت مانگی کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب مردوں کو اٹھایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں, تجھے وقت معلوم تک. اگر یہ وقت معلوم اور یوم یبعثون یعنی قیامت یہ دونوں ایک ہی ہیں تو پھر خدا کو تو صرف یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی تجھے دے دی اس وقت تک کی مہلت، یہ وقت معلوم اگر وہی ہے تو پھر معنی لغویت میں جاتا ہے، یہاں پر لازم یہ آتا ہے کہ یہ وقت معلوم قیامت سے کچھ پہلے ہونا چاہیے۔ اب کچھ پہلے کتنا پہلے سے بحث نہیں کر رہا میں، ہونا کچھ سے پہلے چاہیے۔ بس شیطان کی مہلت ختم ہوگی قیامت سے پہلے، اور اس پر بالاتفاق المسلمین سب کا اتفاق ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ وقت معلوم قیامت ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ وہ مہلت جو ختم ہونی ہے شیطان کی، جو ختم ہونی ہے شیطان کی، یہ کب ہونی اور کیسے ہونی ہے؟ اب یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آ کر تمام جتنے حتیٰ حضرت کے دشمن بھی ہیں، انکار کرنے والے ہیں مہدویت کے، یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یہ مہلت کب ختم ہوگی تو فرمایا خدا میری ہی ذریت سے، میرے ہی ہم نام کو خارج کے، وہ قائم قیام کرے گا اور حکومت کو قائم کرے گا، جب وہ حکومت قائم کرے گا تو شیطان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ مہدی کا تصور جو موجود ہے ہمارے ہاں، اس پر قرآن کی یہ آیات، یہ وہ مقامات ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں۔ اب ان سے ثابت ہونے کے بعد جب یہ ہو گیا، اسے بھی یہ پتہ لگ گیا کہ قیامت تک کی نہیں، یوم وقت معلوم کی مل گئی، اس کے بعد اس نے وہ دھمکی لفظ استعمال کریں گے بہرحال، کہ اس نے کہا پھر کیا کہا، اچھا عجیب ہے مرحلہ، یعنی تمام پروٹوکولز کو ملحوظ خاطر رکھ کر، فبعزتک مجھے تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندے جتنے تو نے یہ انسان بنائے ہیں تیری عزت کی قسم ہے سب کو اغوا کروں گا، سب کو بہکاؤں گا۔ لیکن پھر ساتھ ساتھ کیا کہا، الا عبادک منہم المخلصین، پروردگار سب کو کر دوں گا لیکن جو مخلص ہیں۔ اب یہ عربی کا قاعدہ، اس میں مفعول ہے، اگر اس میں فاعل مخلص ہوتا تو معنی کیا جاتا وہ جو اخلاص تک پہنچیں گے، جو اخلاص تک پہنچ جائیں گے انہیں نہیں بہکا سکتا۔ بس مخلص کا معنی کیا ہوگا، جو اخلاص تک پہنچے، لیکن اس میں مفعول مخلص، مخلص کسے کہتے ہیں، جسے خالص کر دیا گیا ہو۔ ایک وہ ہے جس نے اخلاص کی منزل پر پہنچنا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں شیطان کو بھی پتا ہے کہ ابھی نسل آدم زمین پر آئی نہیں ہے، لیکن ایک جماعت وہ ہے جسے خدا نے خالص کر دیا ہے۔ اب اگر اسی کو تلاش کرنا ہے اور نکلو گے تو خود بخود آیت آ کر کہے گی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چند ایک آیات کو آپ ملائیں، وجہ پروردگار خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جن کو خدا نے ہی اتنا مخلص رکھا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور وجہ اللہ ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جب تک مرحلہ ہے، یعنی خدا کی جانب، خدا کی جہد جب تک ہے تب تک شے میں بقا ہے، یہ ذرا سا اس سے ہٹا سلسلہ ختم۔ اگر یہاں تک بات میں نے آپ کو پہنچا دی تو اب میں اس مرحلے میں داخل ہوں گا جس کے لیے میں نے آپ کو اتنے دن مسلسل زحمت دی، یعنی تسبیح کے معنی۔ خوب، تسبیح اصل مادہ ہے سبحا، سین بے اور ہا، کیا معنی ہے؟ قد سبحا کا اصل معنی پانی یا کسی سطح پر تیرنے کے ہیں۔ اب جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے سبحا کے، جس کا مصدر ہے تسبیح، تو کیا معنی دیتا ہے؟ کہ وہاں مبالغے کا معنی دیتا ہے، یعنی جب یہی حرکت، اب پانی میں اور ہوا میں جب چیزیں تیرتی ہیں تو ایک خاص بات جو ہے، مثلا زمین پر دوڑنے، پہاڑوں پر چڑھنے اور پانی اور ہوا میں تیرنے میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ حرکت کا مسلسل ہونا ہے۔ چلنے میں، دوڑنے میں، پہاڑ پر چڑھنے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام حرکتیں، ان تمام حرکتوں کے اندر کنٹینیوٹی اتنی، ہم لفظ اتنی سمود نہیں ہوتی، اتنی مسلسل نہیں ہوتی جتنی پانی میں اور ہوا میں تیرنے والی چیزوں کی کیفیت ہے۔ اب اگر فرمایا کہ یہ حرکت سریع ہو، تیز ہو، تو اسے کہتے ہیں سبحا، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ حرکت کرنا۔ اب اس حرکت کے اندر پہلا مرحلہ کہ جسے علماء نے فرمایا کہ اب یہ خدا کے مقابلے پر حرکت، مرحلہ سبوحیت کیا ہے اور کیا کیفیت ہے، کہ پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ حرکت، اگر حرکت کو ذہن میں رکھا جائے تو جیسے ہی میں آپ کو حرکت کہوں گا فوراً دو نقطے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. ایک وہ نقطہ جہاں سے حرکت آغاز ہوتی ہے مبدا ابتدا, اور ایک منزل مقصود جہاں تک اس نے حرکت نے بالآخر اپنے آپ کو انجام پانا. فوراً آ گیا ذہن میں, یعنی میں نے کہا حرکت, آپ حرکت کی نسبت فوراً ہی ایک ابتدا اور ایک انتہا, یہ دو نقطے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک, کدھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے. ان دو نقطوں کو اگر آپ نے ذہن میں لیا, آپ غور کیجئے گا, تسبیح جب بندوں کی نسبت مخلوقات کی نسبت آتی ہے اور ان کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ عین اسی حرکت پہ دلالت کرتی ہے. اب وہ حرکت کیا ہے؟ وہ حرکت ہے کہاں سے؟ اپنے مبدا سے, جہاں پر بھی ہیں کس کی طرف؟ اپنے مقصد یعنی خدا کی طرف. بس یہ حرکت اگر مخلوقات کی خدا کی طرف ہو تو اس حرکت کا نام تسبیح ہے. اگر یہ خدا کی جانب ہے تو اس کا نام تسبیح ہے. اس حرکت, اب یہ حرکت کیا ہے؟ یہ حرکت لازم آتا ہے, ہم اپنے لیے بھی سوچیں گے کہ بھئی یہ حرکت جو ہے ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اب ابتدائی طور پہ لازم آتا ہے حرکت کا, ہم چونکہ جسم کے اندر قید ہیں لہذا ہمارے اوپر ہمیشہ پہلی جو حرکت ذہن میں بنتی ہے, پہلی جو تصورات ذہن میں بنتے ہیں وہ ہمیشہ مادی بنتے ہیں. یہ عیب نہیں ہے, یہ عیب نہیں ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. چونکہ ہم مادے میں ڈوبے ہوئے ہیں, مادے سے ہمارا ارتباط ہے, ہم مجبور ہیں. جیسے ہی کوئی لفظ آئے گا, پہلی تصور جو پہلی چیز ہمارے ذہن میں بنتی ہے وہ مادی حصی ہوتی ہے. لیکن اب آپ حرکت کو جیسے ہی عقلی اور معنوی اعتبار سے تصور کریں گے, سوچیں گے تھوڑی دیر, تو مبدا اور منزل دونوں آپ کے ذہن میں خود بخود تبدیل ہو جائیں گے. ابھی آپ ایک نقطے سے نقطے کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی معنویات عقلی مراحل میں اتریں گے تو فوراً ہی آپ کو تصور آئے گا ایک کم تر درجے سے ایک اعلیٰ درجے کی طرف حرکت. اب لازمہ تو یہ حرکت فزیکل نہیں ہے, درجات کے درمیان میں, کمالات کے درمیان میں جو حرکت ہے یہ فزیکل نہیں, اصل حرکت یہ والی حرکت, یعنی اپنے مبدا سے میں جہاں پہنچ گیا ہوں, میری ابتدا جہاں سے بھی ہو رہی ہے, مجھے کمال کی طرف حرکت کرنی ہے. بس اگر حرکت کر رہا ہوں تو تسبیح میں ہوں, اور اگر حرکت نہیں کر رہا, اب یہ جو حرکت ہے اسے حرکت ہے, یہ تسبیح تکوینی ہے کہ جو تمام کائنات کے ہر شے میں موجود ہے. لہذا اب ہم پلٹ کر دوبارہ مانا کرتے ہیں, جو قابلیت تسبیح نہیں رکھتا وہ قابلیت وجود نہیں رکھتا. اس کا معنی کیا ہے؟ جو شے اپنے کمال کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت, خدا کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ وجود میں آ سکے, وہ نہیں آ سکتی وجود میں, وہ وجود میں نہیں آ سکتی. بس اب اس حرکت کے لیے, اب یہ حرکت ہمیں سمجھ میں آئے گی تو خود غور کیجئے گا. میں دو منٹ کے لیے صرف آپ سے یہ کہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے, ہمارے وجود اور ہماری بقا دونوں اگر اسی حرکت کے ساتھ ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حرکت انجام کیسے دینی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ حرکت کیسے انجام دینی ہے, تو فوراً آپ کے ذہن میں کس کا تصور آئے گا کہ بھائی کمال کی طرف تو جانا ہے, معلوم ہمیں نہیں ہے تو درمیان میں کوئی ایسا واسطہ ہو کہ جو منزل سے جڑا ہوا ہو, ظاہر میرے جیسا رکھتا ہو تاکہ مجھے جس کو معلوم نہیں ہے راستہ دکھا کر وہاں تک پہنچا سکے. تو بس جیسے ہی ہماری عقل نے اس کو تصور کیا, وہیں سے عصمت کی عقلی دلیل خود بخود ثابت ہو جاتی ہے, ولایت کی عقلی دلیل خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. میں کمال کی طرف جانے کا مرحلہ اپنے اندر نہیں رکھتا, مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے, بس اگر مجھے نہیں پتا اور کوئی با کمال ہے تو کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے اس حیرت و سرگردانی میں نہ چھوڑے. بس اگر اس نے چھوڑا نہیں ہے تو کوئی تو ہوگا جو اس سے بھی وصل ہو اور میرے جیسا بھی دکھائی دیتا ہو. بس اسی کو معصوم کہتے ہیں, جسے معلوم ہو کہاں جانا ہے اسے امام کہتے ہیں, اور جس نے پیچھے چلنا ہو اسے امت کہتے ہیں. پر اس تسبیح میں اب مرحلہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, کیوں میرے پاس آگے روایات ہیں اور بڑی اہم روایات ہیں, انشاءاللہ اگر وہاں تک پہنچا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب تسبیح کا یا سبحہ کا ایک معنی یہ ہے, لیکن مرحلہ کیا ہے؟ سبحون قدوس, پروردگار کی ذات اپنے لیے کیا کر ماری ہے؟ سبح سبحان اللہ ہی، اللہ بھی سبحان ہے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ حرکت کا معنی ہم خدا کے لیے بھی کریں گے؟ کہا نہیں، جیسے ہی خدا کا مرحلہ آتا ہے الفاظ اپنے معنی کو اس کی نسبت سے تبدیل کرتے ہیں، تب خدا کی نسبت سبحان کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ خدا کی نسبت سبحان کا معنی ہر طرح کے عیب اور نقص سے اس کا منزہ اور پاک ہونا ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمی سے پروردگار کا مبرہ اور منزہ ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے مقام سبحیت، سبحان اللہ۔ لہذا آپ اب جب کبھی بھی سبحان اللہ کہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا اصل معنی کیا ہے؟ کہ پروردگار اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو یہ معنی تسبیح کا، یا یہ مقام معنی سبحان کا کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم کے۔ تو اس کا ہماری تسبیح سے، ہمارے اس سے کیا تعلق ہے؟ انشاءاللہ اس مرحلے تک کوشش کریں گے کہ پہنچ جائیں کہ سبحان کا ہم سے تعلق کیا ہے، معنی خدا کے لیے سبحان کا کیا ہے۔ سبحان خدا کے لیے یعنی وہ ذات کے جو ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمی سے پاک ہو، مبرہ ہو اور منزہ ہو۔ تو اب جب آپ نے کہا کہ کوئی ذات ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے مبرہ اور منزہ ہے، تو اس کا لازمہ کیا بنتا ہے؟ خود بخود لازمہ ہے، مطلب کسی میں کوئی ذات جس میں کوئی کمی نہ ہو تو معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ ہوگا کہ تمام کمالات اس کے پاس، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ پھر عیب نہ ہونے کا مطلب کہ کمال کی جو بھی جہد سوچی جا سکتی ہے وہ اس کے لیے ثابت ہے، کوئی کمی نہیں۔ جہاں کمی اپنا معنی ختم کر دے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اس کے پاس ہونے کی کوئی حد، تو بس اس کا معنی کیا ہوا؟ سبحان اپنے معنی کے اندر جمیع کمالات کو لا محدود طور پر ثابت کرتا ہے۔ تو اب یہ مقام کیا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے عرض کروں گا، کوشش کروں گا کہ مطلب آپ تک پہنچا سکوں۔ عربی میں بھی، ہماری اپنی زبانوں میں بھی، تقریباً دنیا کی ہر لغت میں بعض مطالب کو پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان مثبت جملے کے ذریعے سے کسی مطلب کو پہنچاتا ہے، اور بعض اوقات اسی مطلب کو پہنچایا جاتا ہے منفی جملے کے ذریعے سے، نیگیٹو سینٹنس کے ذریعے سے۔ تو اب اس میں فرق کیا ہے کہ آپ کسی جملے کو مثبت حالت میں، کسی چیز کو، کسی معنی کو نیگیٹو، اگر دونوں نے ایک ہی مطلب پہنچانا ہے تو پھر فائدہ کیا؟ تو کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ اب باقی زبانوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن عربی متوجہ ہے۔ لہذا مثلا آپ نے ایک مرتبہ کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار صرف ایک واحد پروردگار ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب پروردگار ایک، انما صرف، تمہارا پروردگار صرف کیا ہے؟ ایک الہ واحد ہے، یہ مطلب پہنچ گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ توحید۔ لیکن آپ کو اور ہم سے کلمے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اور آپ یہ کہیں انما الہنا الہ واحد، ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار صرف ایک ہے، یہ کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ خود دونوں میں الہ صرف اللہ واحد ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ تو جب دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو پھر فرق کیوں ہے؟ اس کو کیوں کہا گیا کہ یہ کہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہو کلمے کے طور پر، شہادت کے طور پر لا الہ الا اللہ کہو، کیوں تاکید کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب غور کیجیے گا، نفی کے جملے کی سب سے بڑی قوت، عربی میں اس کو کہتے ہیں، اصطلاح میں کہتے ہیں، کہتے ہیں نفی ما ادا کرتا ہے، نفی ما ادا۔ اب معنی کیا ہے؟ کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار، تمہارا پروردگار صرف اللہ ہے، واحد ہے، تو بس تمہاری نسبت صرف ایک ہے نا، کسی اور کا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اب کوئی کسی اور کو الہ بنا لے تو اس کا تو الہ کوئی اور ہو گیا, اب وہ چاہے وہ خود الوہیت کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, لیکن یہ انما الہکم الہ واحد کسی اور کی الوہیت کی نفی نہیں کرے گا. تمہارے لیے تو ایک اللہ کا معبود ہونا ثابت کر دے گا لیکن باقی الہوں کو نفی نہیں کرے گا. لیکن جب آپ نے کہا لا الہ, اس کا معنی کیا ہوا؟ اصلاً آپ نے الوہیت کی نفی کر دی سب سے. لہذا اس جملے کے اندر میں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا ہے, آج پھر دہرا دیتا ہوں, تمام بعض چیزیں ان کی تکرار فائدہ مند ہوتی ہے. کہ لا الہ کی قوت کیا ہے کہ آپ اب غور کیجیے گا, یہ ایک مرحلہ ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. یہ بار بار تکرار اس لیے مفید ہے کہ بعض چیزیں انسان کو سمجھ میں بھی مشکل سے آتی ہیں, یاد بھی ذرا سا ٹائم لیتی ہے اس کی. لہذا اب اسی لا الہ کو ذہن میں رکھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. ہم نے جو ترجمہ کیا یہ ترجمہ تھا ابھی تک لفظی, ہم نے کہا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس لفظی ترجمے کا مشکل کیا ہے کہ جب آپ نے کہا کوئی معبود نہیں ہے تو آپ نے کس کس کی نفی کی؟ آپ نے نفی کی کہ بھائی چاند, ستارے, سورج, بت وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کے سارے, آگ, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ الہ نہیں ہیں سوائے اللہ کے. لیکن اس لفظی ترجمے میں اور جو اس کے حقیقی معنی ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ نے لفظی ترجمہ کیا تو کچھ دیر ہی کے لیے صحیح آپ نے الوہیت کے کچھ مظاہر تلاش کرنے کی کوشش کی. چاند, سورج, ستارے, آگ, یہ سارا ایک مرحلہ الوہیت میں آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی اور پھر کہا نہیں یہ نہیں ہے, پھر کہا اللہ ہے الہ, معبود صرف اللہ ہے. اب جب آپ نے یہ پروسیس اپنے ذہن میں چلایا تو کچھ دیر کے لیے صحیح آپ نے الوہیت کے تصور کو پست کر دیا, پست کر دیا, پست کر دیا. جبکہ لا الہ الا اللہ یہ ترکیب ہے عربی میں, اسے کہتے ہیں الا مسبوق بالنفی یفید الحصر. الا اگر اس سے پہلے نفی کا جملہ آ جائے تو حصر کا معنی دیتا ہے, انما بھی حصر کا معنی دیتا ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. انما کا حصر, حصر تو کر دے گا لیکن باقیوں کی نفی نہیں کرے گا. لیکن اگر الا سے پہلے نفی آئی ہوئی بھی ہو تو صرف حصر ہی نہیں کرے گا, باقی سب کے تصور کو باطل کر دے گا. اب جب باقی سارے تصور باطل ہو گئے تو اصل میں لا الہ کا معنی کیا ہے؟ اصل میں لا الہ کا معنی یہ ہے کہ اصلاً معبودیت کا, الہیت کا, الوہیت کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات سے. شاید میری گفتگو تھوڑی سی سنگین ہے لیکن میں ایک مثال اور دیتا ہوں, انشاءاللہ وہ مثال جلدی آپ تک پہنچ جائے گی. ہاں یہی ترکیب ہے, لا فتح, یہی ترکیب ہے, یہی ترکیب ہے, یہ جلدی پہنچ جائے گا. یہ اسی کا نام تو وسیلہ ہے. وہاں نہیں سمجھ میں آئے گی یہاں سمجھ میں آ جائے گی, یہاں سمجھیں گے وہاں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کہا لا فتح تو آپ نے کہا کوئی مرد نہیں, کوئی جوان نہیں, کوئی بہادر نہیں. اب یہ کوئی بہادر نہیں لفظی طور پر جب آپ آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں بھائی فلاں بہادر نہیں, نہیں فلاں بہادر نہیں, نہیں فلاں شجاع نہیں, نہیں. ہاں یہ آپ نے شجاعتوں کے کچھ معیار بنائے اور پھر کہا نہیں یہ شجاعت نہیں, شجاعت صرف حضرت امین, صرف حضرت علی کے لیے. اب تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں, خود سوچیں کہ یہ جو حضرت علی کے علاوہ ابھی آپ جن میں شجاعتوں کو تیار تلاش کر رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے تلاش کرنے کی, کچھ دیر کے لیے صحیح جو شجاعت آپ نے ان سے تصور میں باندھی ہے اس نے شجاعت کے درجے کو ہی پست کر دیا ہے. اصلاً اس شجاعت کی شانیت نہیں ہے کہ یہ حضرت امیر کے لیے ثابت ہو سکے, یہ شجاعت نہیں ہے جو آپ ادھر ادھر, آپ کوئی بھی نام لے لیں میں کسی پہ نہیں. ہاں آپ نے کہا مثلاً دارا اور خسرو اور پتہ نہیں کون کون وغیرہ وغیرہ, جتنے بڑے بڑے پہلوان, جتنے بڑے بڑے شجاع, ہاں دو چار تین جتنے بھی نام آپ کے ذہن میں سب کو لے لیں, ان میں سے کوئی بھی, ہاں پہلے اگر انسان سوچے گا یہ جتنی بھی شجاعتوں کے معیار ہیں یہ اصل قابلیت نہیں رکھتے کہ اسے حضرت امین کے لیے ثابت کیا جائے. تو اب لا فتح الا علی کہہ کیا رہا ہے جملہ؟ جملہ صرف یہ کہہ رہا ہے اگر شجاعت کو کوئی معیار دینے والی ذات ہے تو صرف حضرت امیر کی ذات ہے, لہذا اب شجاعت نے اپنے لیے جو معیار بنا لیا وہ حضرت امیر ہے. لہذا یاد رکھنا شجاعتوں کی بحث میں جب بحث کرنی ہے اپنے معیار کو سامنے رکھ کر علی کی شجاعت کو بحث نہ کرنا, علی کو دیکھ کر اپنے لیے شجاعت کا مقام بیانا. حضرت امیر کو سامنے رکھ کر, لہذا اب چونکہ ہم اپنے معیار کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بات ہوتی ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فاتح خیبر ہو, فاتح بدر و حنین ہو, اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو اور وہ اپنے گھر کا دروازہ چلتا ہوا دیکھ لے, وہ اپنی ناموس پر ہاتھ اٹھتا ہوا دیکھ لے. سوال ہے کیا بھی جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے؟ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ شجاعت کا معیار میرا اور آپ کا ہے, یہ میرا اور آپ کا شجاعت کا معیار, ہمارا اور آپ کا شجاعت کا معیار. بات بے بات پر تازیانے مارنے والے شجاع بن جاتے ہیں, جنگ ختم ہونے کے بعد حفاظت کے دعوے دار شجاع بن جاتے ہیں, یہ ہمارا اور آپ کا معیار ہے. لیکن شجاعت اپنی تعریف پیدا ہی حضرت امیر کی حرکت سے کرتی, لہذا اب حضرت امیر شجاعت کے ایک منزل پر ظاہری وہ جس کو ہم اور آپ نے سمجھا ہے کہ ہر جگہ صرف تلوار چلا لینا ہی شجاعت ہے, نہیں, حضرت امیر نے ہی یہ سمجھایا ہے کہ کہیں تلوار نہ چلانا زیادہ بڑی شجاعت ہو جاتا ہے. اور کب ہو جاتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خدا کی رضا کے لیے صاحب اختیار, دین کو بچانے کے لیے صاحب قدرت اپنی قدرت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے. لہذا اہل بیت اطہار کا یہ مقام واقعاً ایسا ہے, واقعاً ایسا ہے. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر انہوں نے اس مرتبے کو اپنے محفوظ کر کے کہ تمام تر قدرت ہونے کے باوجود, تمام تر طاقت ہونے کے باوجود, تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی ایک مرحلے میں شے کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. اور یہ تو آئمہ کی منزل ہے, کربلا نے آ کر ان کو کہ جن کے لیے ہم عصمت مطلقہ کو اس طریقے سے تصور نہیں کرتے, ان ذوات مقدسہ نے یہ مقامات ظاہر کر کے دکھا دیے. لہذا آپ حضرت عباس کو کربلا کے آئینے میں دیکھیں گے تو شجاعت کا معیار سمجھ میں آئے گا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفے کے بازار میں دو مرحلے ہیں, ایک مرتبہ بی بی امر ولائی جاری کر کے کہتی ہے اسکتو یا ایوہ الناس, اے لوگوں چپ ہو جاؤ. اب بی بی کا یہ چپ ہونے کا امر تاریخ ہے, اہل سنت کے منابع نے لکھا ہے کہ علی کی بیٹی نے حکم کیا لوگوں کی آواز تو چھوڑے جانوروں کی آوازیں تک دب گئی, کہ جانوروں کی آوازوں کو چھوڑے ان کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی دب گئی. یہ جملے معمولی جملے نہیں ہیں, یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ بی بی کا امر ایک ہی وقت میں نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانات بلکہ جمادات تک کے اوپر نافذ ہوا ہے. اس امر کو جاری کر کے علی کی بیٹی کیا بتا رہی ہے؟ قیدی ہم نہیں ہیں تم ہو, اسیر ہم نہیں ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم نے اگر ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی ہیں تو ہم اسیر ہو گئے؟ ایسا ہمارے لیے ایمانہ نہیں رکھتے. اہل بیت کا امتحان کیا ہے؟ یہ تمام اختیار رکھنے کے باوجود, اب آپ سوچیں جس کا امر ولائی ایسا ہے یہ ذرا سی بد دعا کر دیتی تو کیا ہوتا, لیکن بدترین حالات میں بھی حتیٰ کربلا کی تو چار سالہ بچی نے بھی بد دعا نہیں. اب یہ مقام صبر یقیناً وہ انبیاء محترم ہیں, ہم مقابلہ نہیں کر رہے, لیکن یہ قیامت میں ہوگا کہ جب انبیاء آئیں گے اور انبیاء جنہوں نے اپنی امتوں کے لیے بد دعائیں کی ہیں, گرچہ یہ قصور کا مرحلہ نہیں ہے لیکن یقیناً صبر کے مقام میں فرق ہے یا نہیں ہے, یہ فرق میں فرق ہے. اور یہی وہ فرق ہے جو کسی کو وجہ اللہ بنا دیتا ہے. جب کوئی اتنا خالصتاً للہ ہو تو پھر اس کی اپنی ذات کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی اپنی ذات کے لیے نہیں. بدترین مصائب کے حالات میں بھی کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ صرف خدا کے رضا کے. لہذا جب تک حضرت امیر کا وہ مرحلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگوں کو کوفہ اور شام کے بازار میں امام سجاد کا عمل سمجھ میں آئے گا. یا ائمہ کا امتحان ہے، لیکن عین اس مرحلے پر ان افراد کا بھی امتحان ہے کہ جنہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی. لہذا بڑا عجیب مرحلہ ہے. میں نے عرض کیا، بار بار عرض کروں گا، یہ یاد رکھیے گا، جتنا عصر ظہور نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا شبہات کا اور فتنوں کا دور بڑھتا چلا جائے گا. اور سب سے زیادہ چونکہ مہم مرحلہ امامت کا ہے، لہذا دشمن سب سے زیادہ اس وقت امامت کے اوپر حملہ کرے. یہ ہم نے اور آپ نے ابھی دیکھا کہ کسی نے آ کر مثلا ائمہ کے بارے میں یہ بات کرنا کہ بیعت طاغوت کر لی. اور ہمیں، میں پہلے بھی کہا تھا، افسوس مجھے اس بات پر نہیں ہوتا، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے 1400 سال تک اپنی قربانیاں دے کر اس دین کو، اس عقیدے کو بچا کر رکھا ہے، آج اسی فرش عزا پر خاموش رہنے والے اپنے اجداد کی قربانی کا جواب نہیں دے سکے. یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے متوجہ کرنا، لیکن عوام کی ذمہ داری ہے. یہی تو وہ کمی ہے کہ جو امامت کو گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ شبہات ہیں، یہ پھیلائے جائیں گے کہ مثلا چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک کا نعوذ باللہ من ذالک خدا کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، امام سجاد کا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، بی بیوں کا معاہدہ تھا کہ جو ظالم دل چاہے وہ کرتا رہے، کچھ نہیں کہنا. تو تم نے یہاں سے وہاں تک گنوایا، حضرت امیر کا جب دروازہ جل رہا تھا تو کون سا معاہدہ تھا؟ کون سا معاہدہ تھا؟ امام حسن مجتبیٰ کا کون سا معاہدہ تھا؟ کیا مشکل ہے؟ ائمہ نے خود کہا ہے، خود کہا ہے ائمہ نے، ہماری مشکل یہ نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اگر افراد کو آواز دیں تو 12-13 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں نکلے گا. لہٰذا ائمہ نے اس چیز کی شکایت کی ہے کہ نہیں ہے الفاظ. یعنی کیا، حضرت امام حسین کو بھی اگر یہ تعداد نہ ملتی تو کیا پھر بھی آپ آتے؟ کیوں امام نے چراغ بجھایا؟ امام نے چراغ بجھایا اسی لیے کہ یہ بتا سکے کہ میرے ساتھ کھڑے ہونے والے مجبوری میں نہیں کھڑے، اپنی ارادے اور اختیار سے کھڑے ہوتے. ایسے افراد چاہیے کہ جو اختیاراً موت کی حد تک امام کے ساتھ. لہذا حضرت امیر نے شکایت کی، شکایت اس کے بعد ہے احتجاج بدن، کتابیں بھری پڑی. کسی مقام پر فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر 40 افراد میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے میں یہ نہ ہونے دیتا چاہوں کہ مظلومیت ہے. کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہ نہیں ہوئے، نہیں تھے افراد، اگر کھڑے ہو جاتے افراد امام کرتے ہیں. لہذا اس قدرت اور اختیار کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا یہ شانیت امام کے خلاف ہے. نہیں کیا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور بدترین مظالم کو دیکھا اور صبر کیا، بد دعا نہیں کی، اختیار کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا اور اس کمال کو ظہور دیا جو خدا ان سے چاہتا تھا. میرا مظہر کیا ہے؟ میرا، میں تمام تر خدا، میرا بندہ میرے سامنے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، میں کچھ نہیں کہتا. تو زمین پر کسی سے تو ظاہر ہونا تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے اس وقت جب حضرت امیر جیسی شخصیت کے گھر کے دروازے کو آگ لگتی ہے اور صاحب فاتح خیبر، صاحب ذوالفقار، اس کے باوجود بھی یہ مرحلہ ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت امیر تجلی دے رہے ہیں خدا کی اسی صفت. لہذا ہاتھ نہیں اٹھا. اب جب حضرت، اب یہ دشمن ہے مرحلے میں. لہذا یاد رکھے گا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے مصائب کی اصل ابتدا پیغمبر کی شہادت سے ہوتی ہے. یہ اہل بیت اطہار کی مجبوریاں ہیں، چونکہ علم کو، قدرت کو، اختیار کو جو اللہ نے عطا کیا ہے ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا. لہذا پیغمبر کے ساتھ آخری ایک ہفتے کے اندر امت نے جو رویہ کیا جناب عباس ابن مطلب اس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے. کیوں؟ پیغمبر کو منع کرنے کے باوجود کہ اسامہ کے لشکر سے کوئی واپس نہیں آئے گا، اس لشکر کو روکا بھی گیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم سے تجاوز کیا وہ واپس بھی آئے. پیغمبر یقیناً ایسے لوگوں سے ناراض تھے، لیکن نبوت اس جگہ پر ہے کہ اب جب لوگ اس حالت میں پیغمبر کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کا راستہ روکنے کے لیے اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی وہ مسلمان کہاں تھے کہ جب حضرت زہرا کا گھر جل رہا تھا تو کونی سامنے آئے، اتنے بہت سارے لوگ تھے. میں کہتا ہوں ایک ہفتہ پیچھے چلے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ جب پیغمبر نے اتنی تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ اسامہ کے لشکر سے کوئی واپس نہ آئے اور اس کے باوجود لوگ واپس آ گئے، تو وہ لوگ کہاں تھے کہ جنہوں نے ان کا راستہ نہیں روکا. بات کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بات کیا، پہلے ہمیں اس کا جواب دے دو. جہاں وہ تھے وہیں پر، تو جو پیغمبر کے حکم پر آواز نہ اٹھائیں، پیغمبر کی مخالفت پر خاموش رہ جائیں، ان کے لیے سیدہ کے دروازے پر چلتے رہنا اور خاموش. اور آج غزہ اور فلسطین نے تاریخ کو بالکل ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب تو ایک دن، کچھ گھنٹے، کچھ منٹوں کا واقعہ نہیں ہے، ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے. بیت اللہ ہاں کا مقدس بیت المقدس، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، قبلہ نہیں رہا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنا ہی محترم ہے جتنا خانہ کعبہ محترم ہے. یہ جملہ دے رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، تفصیل جو چاہے گا میں اس کو اب اس کی خدمت میں عرض کر دوں گا. کہ یاد رکھے، جو یہ کہے کہ بیت المقدس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ لینا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. اب اللہ کے گھر کو جلایا جا رہا ہے، اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ایک سال سے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان کہاں ہے؟ بس آج جو آواز اٹھا رہا ہے، کل بھی اسی نے آواز اٹھائی تھی، جو آج خاموش ہے کل بھی وہی خاموش تھا، وہی خاموش تھا. لہذا سیدہ کے لیے یہ مراحل سنگین ہیں. اب پیغمبر سے جدائی کا تصور ہی سیدہ کے لیے سنگین. لہذا آخری لمحات میں پیغمبر نے حضرت کو بلایا، بی بی پہنچیں، اور وہ مرحلہ پیش آیا کہ جب حضرت جاتے جاؤ، جو اپنی زندگی بھر سیدہ سے جنت کی خوشبو سنتا رہا، وہ آخری لمحات میں خود پیغمبر کے لیے سیدہ سے جدائی سنگین. لہذا ان مراحل میں جو سب سے زیادہ وقت کسی کو دیا ہے پیغمبر نے جناب سیدہ، اور بلانے کے بعد بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سیدہ کے دامن اطہر میں سر رکھ کر لیٹ گئے. نقاہت کا عالم ہے، جب نقاہت اور شدید ہوئی تو غشی کے دورے پڑنا شروع ہوئے. جب غشی آنا شروع ہوئی تو ایک مرحلہ وہ آیا جب جناب رسول کی غشی کا ایک دورانیہ طویل ہو گیا، اور اس طویل دورانیے کے دوران کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی. سیدہ نے فرمایا کون؟ کہا مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا بابا بھی استراحت کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آ جانا. کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ دستک دی، سیدہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے. جب تیسری مرتبہ اس نے دستک دی، میں نہیں جانتا کہ دستک میں کوئی بات تھی، بولنے والے کے الفاظ میں کوئی مرحلہ تھا، یا سیدہ کے دل کی حالت ایسی ہوئی. تیسری دستک نے سیدہ کو غمناک کر دیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو کر چہرے اقدس پیغمبر پر گرے. اشک کا گرنا تھا، پیغمبر نے آنکھ کھولی. اب جب اپنی حیات میں سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا، پیغمبر سے برداشت نہیں ہوا. بس ابھی تو یاد رکھنا، پیغمبر سے سیدہ کے اشک برداشت نہیں ہوئے. لیٹے ہوئے پیغمبر تڑپ تڑپ اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدہ کو ایک مرتبہ
طرف سینے سے لگا کر پوچھا ارے میری زندگی میں میری بیٹی کو کس نے رلایا؟ سیدہ نے مسجد میں کہا بابا کوئی بار بار آ کر دروازے پر دستخط دے رہا ہے اور میرے منع کرنے کے باوجود بار بار آ رہا ہے. فرمایا سیدہ تم نے پہچانا نہیں. ارے یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا. سیدہ آپ کا احترام ہے. ارے ملک الموت ہے, جب تک آپ اذن نہیں دیں گی وارد نہیں ہو سکتا. بس پیغمبر کے بعد ایک مرتبہ تو سیدہ نے سوچا ہوگا ارے ملک الموت میری اجازت کے بغیر نہیں آتا, کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کیسے آئے گا. لیکن میں یہی تو بتانا تھا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. بس سیدہ دروازے کے پیچھے دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے, سیدہ دروازہ نہیں چھوڑتی تو جلد دروازہ گرایا جاتا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آج آپ سے سیدہ کا رونا نہیں دیکھا گیا, کل جب پہلو ٹوٹنے کے بعد سیدہ دھارے مار مار کر روئے گی, خدا جانے آپ پر کیا کیفیت ہوگی.